मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो एक कामरान भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। ये शोर बंद कर दें यार, ये माइक की आवाज सही है ना, उसकी शोर की क्या जरूरत है। हाँ जी, अभी इसकी आवाज ही नहीं आ रही। कामरान भाई कहाँ हैं, जिनका मैंने शुक्रिया अदा किया। माइक आइंदा से थोड़ा सा ख्याल करें। तो अक्सर दीनी प्रोग्रामों में जाने का इत्तेफाक हुआ तो माइक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सब में ही खराब होता है, ये अल्लाह का बड़ा फजल है। आप किसी भी म्यूजिकल प्रोग्राम में जाए ना तो माइक सही होता है, ये हमारे दीनी प्रोग्राम सारे ऐसे ही होते हैं। मैं तरावी पढ़ा रहा हूं ना, तो आज 15वीं तरावी थी ना, एक दिन भी माइक सही नहीं हुआ है हमारी तरावी में अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, कामरान भाई का शुक्रिया, उन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया। जब भी आप कोई दीनी प्रोग्राम अरेंज करते हैं तो ये आपके लिए सदका जारिया होता है, उसमें क्योंकि लोग ना अब दीनी मामलात में ढीले होते जा रहे हैं। शादी ब्याह की तकरीबात तो बड़ी धूमधाम से होती हैं, दीनी प्रोग्रामों में चूंकि अल्लाह रसूल की बात सुननी है तो वो प्रोग्राम ढीले ढीले होते हैं, लोगों ने उसमें दिलचस्पी लेना छोड़ दी है। कोई भी खैर का काम जब कोई करता है तो ये बहुत बड़ा सदका जारिया होता है उसके लिए। कोई भी दीन की बात सुनेगा, आगे अमल करेगा, तो जो उसका इंतजाम करने वाला है उसके लिए उसमें पूरा पूरा हिस्सा होता है। खैर, मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मैं असल में एक बयान करके आ रहा हूं तो काफी थका हुआ हूं मैं, तो मुख्तसर बातें आपके सामने करूंगा और बयान नहीं होगा, चंद बातें होंगी आपकी खिदमत में। मेरी आवाज सबको सही आ रही है क्या? अच्छा जी, चंद बातें होंगी आपकी खिदमत में। आप लोग भी मेरा ख्याल है काफी थके हुए होंगे, खाने वाना भी सुना है, अभी थोड़ी देर में बिरयानी शिरयानी का कोई, पहले भी यहां की एक दफा मैं बिरयानी खा चुका हूं, बड़ी मजे की माशाल्लाह, रवाज चर्बी शर्बी खूब डली हुई थी उसमें। तो मैं आया बयान के लिए हूं, बिरयानी भी खाऊंगा लेकिन नीयत बिरयानी की नहीं थी इंशाल्लाह। चंद बातें भाई मैं आपसे अर्ज करूंगा, आप जरा कान लगा के ध्यान से सुने उसको, और जो घरों में अगर ख्वातीन को आवाज जा रही है तो वो भी थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुन लें। देखो माशाल्लाह, आज आपके यहां कुरान खत्म हुआ। ये कुरान है क्या, हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों सुनते हैं? अंग्रेज तो नहीं पढ़ता ना, वो सुनता है। आप मुझे एक बात बताओ, कोई चीज जरूरी हो तो अंग्रेज उसको छोड़ सकता है? अच्छा, जब हां या ना मैं कुछ सवाल पूछूं तो जवाब देना। वैक्सीन बहुत जरूरी थी ना कोरोना की, सबसे पहले किसने लगाई? अंग्रेज ने। इजाद किसने की? अंग्रेज ने। अच्छा जी, सफर इंसान के लिए मुश्किल हो गया था तो ट्रेन का इजाद होना जरूरी था, जरूरी काम था ना, तो किसने इजाद की है? अंग्रेज ने। और वो जो हमारे यहां पटरियां बिछा के गए, अब तक हमने उन्हीं पे गुजारा किया हुआ है, तो सारे जरूरी काम तो वो करता है अंग्रेज। हवाओं में इंसान के लिए उड़ना बहुत जरूरी था, आबादी बढ़ गई थी तो सफर को आसान बनाना था तो इसके लिए हवाई जहाज बहुत जरूरी था, तो ये जरूरी काम था, तो इसमें पहल किसने की है? अंग्रेज ने। और उसने करके दिखाया, आप जहाज भी वही बनाते हैं। जो लोग माजरत के साथ, एक उम्र के बाद इंसान गंजा होना शुरू हो जाता है, सर पे बाल लगवाना बहुत जरूरी है, आजकल हेयर ट्रांसप्लांटेशन का अमल हो रहा है, ये इजाद किसने किया? बोलो ना, अंग्रेज ने। ये अभी हमारी इजाद नहीं है। तो हर जरूरी काम कौन कर रहा है? अंग्रेज। सवाल पैदा होता है, अगर कुरान हमारे लिए इतना जरूरी है तो इसको अंग्रेज को इसमें आगे होना चाहिए था ना, क्या ख्याल है भाई? किसी जरूरी काम में हम आगे नहीं है, तरावी में अल्लाह का शुक्र है हम कहां होते हैं, किसी हद तक आगे होते हैं, ये अल्लाह का फजल है। तो क्या है कुरान में ऐसा जो है बहुत जरूरी लेकिन अंग्रेज की इसकी तरफ तवज्जो नहीं है? ये सवाल पैदा होता है कि नहीं होता? या तो माज़ अल्लाह नकले कुफर, कुफर नबाशत, कुरान जरूरी है ही नहीं, अगर जरूरी होता तो अंग्रेज इसमें हमसे आगे होता, या तो कुरान जरूरी नहीं है तो फिर हम क्यों पढ़ें भाई, हम तरावी में क्यों सुने, अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं और बात बात पे कुरान की कस्में क्यों उठवाएं हम? یا قرآن ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے؟ کیا ہے اس میں ایسی بات جو ہمیں دوسری کتابوں میں نہیں ملتی؟ تو آج میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالوں گا کہ میرے اور آپ کے لیے قرآن پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے بھائی؟ بات اصل میں یہ ہے، دیکھو انگریز ہے کافر، پٹھان لوگ کہتے ہیں کافر کا بچہ، صحیح نا؟ کسی کو طنز کرنا ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ کافر کا بچہ۔ تو وہ غیر مسلم ہے، وہ کہتا ہے جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے موت کے بعد زندگی نہیں ہے، ہم مر کے مٹی ہو کے، سینٹنس مکمل کر لیا کریں نا، ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں۔ لہذا جب دنیا ہی سب کچھ ہے تو اس میں جتنا آگے جا سکتے ہو آگے جاؤ، جو اس دنیا میں آگے نہیں بڑھا وہ ہے ناکام، وہ کیا کہلائے گا؟ ناکام۔ سکسیس کی ڈیفینیشن انگریز کے نزدیک یہ ہے، آپ کی صحت اچھی ہو، آپ کی جیب میں پیسے ہوں، آپ کی عزت ہو، یہ تین چیزیں جس میں پائی جائیں گی وہ ایک سکسیسفل انسان بولو کہلائے۔ قرآن کہتا ہے یہ ڈیفینیشن غلط ہے، سکسیس ہونے کی یہ ڈیفینیشن کیا ہے بولو نا؟ غلط ہے، قرآن نہیں مانتا اس کو۔ قرآن کہتا ہے قارون کے پاس پیسہ بل گیٹس سے بھی زیادہ تھا، قارون کی صحت اتنی اچھی تھی، آج کل اتنی ہو نہیں سکتی، اور اس کی عزت بھی اتنی تھی کہ جب وہ جاہ و جلال کے ساتھ نکلا کرتا تھا نا، اپنی سواریوں کا پروٹوکول کے ساتھ، لوگ اسے دیکھ کے کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں وہ کچھ ملتا جو کس کو ملا ہے؟ قارون کو۔ جو غریب لوگ تھے نا، ہم جیسے، یعنی ہم جیسے سے مراد ہم پاکستانیوں جیسے بے روزگار، جو پیٹرول کے ترسے ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ابھی مہنگی ہونے والی ہیں، یعنی مہنگائی میں چینی شارٹ ہوتی ہے، پیٹرول شارٹ ہوتا ہے، اب بیویاں بھی شارٹ ہونے لگی ہیں۔ میرے پاس آتے ہیں نا کہ میں بے روزگار ہو گیا تو بیگم نے کورٹ سے کھلا لے کے چلی گئی، میں نے کہا لے بھائی، بے روزگاری میں ایک پیٹرول شارٹ ہونے کا غم تھا، چینی شارٹ ہونے کا غم تھا، آٹا شارٹ ہو رہا تھا، اب بیویاں بھی کیا ہو رہی ہیں؟ کیونکہ بے روزگار آدمی کے ساتھ اس کی بیوی بھی نہیں رہتی، کہتی کورٹ سے کھلا لو، نکلو پتلی گلی سے، سوائے اس محلے کی خواتین کے، یا جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ فرعون کے، قارون کے پاس تو سب کچھ بہت زیادہ تھا، لیکن کیا قارون کامیاب تھا اللہ کی نظر میں؟ بولو نا، نہیں تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کا کچھ بھی نہیں تھا، 40 دن گھر میں آپ کے چولہا نہیں جلا۔ آپ سمجھتے ہو شاید گیس کا انتظام نہیں تھا، یہ لکڑیوں کا انتظام نہیں تھا اس لیے چولہا نہیں جلا، بات اصل میں کہ جلانے کے لیے جو کھانا ہوتا ہے نا، جو پکایا جاتا ہے، وہ کھانے کا انتظام نہیں تھا، چولہا بھی تھا، لکڑیاں بھی تھیں، پکائیں کیا اس پہ؟ کھجوروں پہ گزارا ہو رہا تھا، سمجھ رہے؟ کس پہ گزارا ہو رہا تھا؟ کھجوروں پہ۔ لیکن دنیا کے سب سے کامیاب انسان کون تھے؟ قرآن کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے شاید قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ غریب کامیاب ہوتے ہیں، شاید قرآن نے یہ کہا کہ بھئی قارون کے پاس پیسہ تھا، ناکام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس لیے وہ کیا تھے؟ کامیاب۔ تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پیسے مت کماؤ، تو جتنے یہاں پروجیکٹ دی کمفرٹ میں چل رہے ہیں سارے بند ہو جانے چاہیے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن نہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن نے کہا نہیں نہیں، سلیمان علیہ السلام کے پاس تو قارون سے بھی زیادہ پیسہ تھا، مگر وہ کیا تھے؟ بولے نا یار آپ لوگ، میں تھوڑی دیر بات کروں گا، میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ شریک ہوں، یہ ہماری نا آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، بیان نہیں ہو رہا یہ۔ تو قارون کے پاس پیسہ تھا، ناکام، موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم غربت تھی، مگر کیا تھے؟ کامیاب۔ ہم نے اس سے اندازہ لگایا شاید اللہ کی نظر میں پیسے والے ناکام ہیں اور غریب کیا ہیں؟ کامیاب۔ لیکن ایک اور مثال قرآن نے دے دی، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ قارون کچھ بھی نہیں تھا ان کے مقابلے میں، اور ایسے وسائل اور ایسے اسباب، ابھی یہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے نا, عمیر بھائی نے مزدور وزور لگائے ہوئے ہیں, بلڈنگ بن رہی ہے. عمیر شیخانی جو ہمارے دوست ہیں, انہوں نے, میں دیکھتا رہتا ہوں نا, وہاں سے ٹرک آ رہا ہے بجری کا, وہاں سے یہ آ رہا ہے, وہاں سے یہ آ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام ایسے نہیں بجلی کے ٹرک منگواتے تھے. سلیمان علیہ السلام کو جب کوئی تعمیراتی کام کروانا ہوتا نا, تو قرآن کہتا ہے جنات کو حکم دیتے. سلیمان علیہ السلام کو نا ملکہ سبا کا تخت چاہیے تھا. عمیر شیخانی صاحب کو چاہیے ہوتا تو کیسے منگواتے, وہ ٹرک بھیجتے, ہوائی جہاز جاتے, بحری جہاز جاتے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا, پھر دو تین نٹ بولٹ مل جاتے. اس سے زیادہ اس تخت سے کچھ نہیں ملنے والا تھا, کروڑوں روپے کا, اربوں خربوں روپے کا تخت تھا. سلیمان علیہ السلام نے کہا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. جنات سے کہا کہ کون ملکہ سبا کا تخت دو منٹ میں یہاں اٹھا کے لے آئے گا. تو ایک بزرگ تھے, ان کی کرامت تھی, انہوں نے کہا آپ پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا, اور یہ کہا اور تخت حاضر تھا سامنے. ہر چیز سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دی, پرندوں کی بولیاں سکھائیں, ایجنسی کا کام پرندوں سے لے رہے ہیں, مضبوط طاقتور جنات ان کے تابع بنا دیے, اور لائف اسٹائل بھی بہت شاہانہ. جب پیسہ دیا تو اسٹائل بھی کیسا تھا, شاہانہ, بہترین تاج, بہترین تخت. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پیسہ ہو اور رہو غریبوں کی طرح, یہ اسلام کا حکم نہیں کہ لگژری گاڑی میں کیوں گھوم رہا ہے. بھائی اگر پیسے ہیں تو لگژری گاڑی میں ہی گھومنا پڑے گا آپ کو. ہمارے نبی کے پاس پیسہ آیا تو آپ نے صبح آیا تو شام سے پہلے خرچ کر دیا, شام کو آیا تو صبح سے پہلے خرچ کر دیا, تو آپ نے غربت کو اختیار کیا. اسلام میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ پیسہ ہو اور رہو غریبوں کی طرح. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, یا تو رکھو ہی نہیں پیسہ, صبح آیا تو شام سے پہلے سارا صدقہ کر دو, پھر شام کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. لیکن ایسا توکل کسی میں آج کل ہوتا نہیں ہے, اور نہ ہونا بھی نہیں چاہیے, یہ اسلام کا حکم بھی نہیں ہے. یعنی ہونا تو چاہیے لیکن اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا, اس کی ایک, اس پر ایک مستقل بیان ہے, میرا بھی یہ موقع نہیں ہے. لیکن نبی نے پیسہ رکھا نہیں ہے, تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ پیسہ رکھیں اور رہیں کس طرح, غریبوں کی طرح رہیں. بے شمار پیسہ ہے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں, پیون. میں نے ایسے کروڑ پتی لوگوں کو دیکھا, بھائی تیرے کپڑے پھٹے ہوئے کیوں ہیں, کہہ رہے ہیں نبی نے پیون زیادہ کپڑے پہنے. وہ بھائی نبی کے پاس تو پیسے نہیں تھے, صبح آئے تو صدقہ کر دیا نا, تو جو کپڑا ملا آپ نے پہن لیا. تمہارے پاس تو بینکوں میں کروڑوں روپے رکھا ہوا ہے, تم پھٹے پرانے کپڑے کیوں پہن رہے ہو بھائی. اچھا یہ پہلے زمانے میں ہم کہتے تھے کپڑے پہنے, اب جس کے پاس جتنا پیسہ ہے نا وہ کپڑے نہیں پہن رہا. وہ اب کیا ہو رہا ہے معاملہ, یعنی جتنا پیسہ آئے گا نا کپڑے مارکیٹ سے کیا ہوں گے, اسٹائل ہے بھائی. غریب لوگ کپڑے پہنتے ہیں, اب تو ایک آدھ چٹی مٹی پہن کے نا مالدار آدمی کہہ رہا ہے یار اسٹائل ہے ہمارا, یہ کپڑے وپڑے تو غریبوں کا کام ہے پہننا. خیر میرا موضوع نہ کہیں چینج ہو جائے نا, میں اس لیے ذرا کوشش کر رہا ہوں کہ وہ, یعنی مالدار خواتین کے کپڑوں پہ پیسہ بہت لگتا ہے مگر کپڑا نہیں لگتا. یعنی مالدار خواتین جو ہے نا, آپ ذرا پوش علاقے میں چلے جائیں تو مالدار اور ماڈرن جو بڑے گھروں کی خواتین ہیں ان کے کپڑوں پہ پیسہ دبا کے لگے گا, مگر کپڑوں پہ کپڑا نہیں لگے گا, کپڑا نہیں ہوگا اس میں, مگر جتنا ہوگا اس پہ پیسہ بہت لگے گا. خیر تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہم سلیمان علیہ السلام کا جب لائف اسٹائل دیکھتے ہیں تو بڑا شاہانہ لائف اسٹائل ہے بھائی. اور بات جب کر رہے ہیں نا ملکہ سبا سے, جس کو اللہ نے اتنا بڑا تخت دیا, تو بات بھی ایسے کر رہے ہیں کہ جو ایک شاہانہ اسٹائل ہوتا ہے. ملکہ سبا کو پیغام بھیجا کہ انسان کی بچی بن کے چلیا, ایک ریاست ہے وہ, ایسے جیسے آج امریکہ بات کرتا ہے. جنرل مشرف کو فون کیا تھا اور جنرل مشرف نے فوراً اڈے حوالے کر دیے نا. اسٹائل ہے نا امریکہ کا, کوئی غریب ملک اس اسٹائل میں بات کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. پیسہ ہوتا ہے, دولت ہوتی ہے, تو اسٹائل چینج ہو جاتا ہے. تو امریکہ کا اسٹائل چینج تھا, اس نے کہا بھائی یہ جنرل مشرف سے کہا ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہو گیا, کائنڈلی آپ اپنے اڈے دے دیں ہمیں. تو مشرف صاحب نے پوچھا کہ اگر نہیں, تو انہوں نے کہا نو کا آپشن نہیں, دینے پڑیں گے آپ کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر لے لیں. اس کے بعد جب پھر وہ وہاں گئے تو 20 سال جو انہوں نے جو ان کے ساتھ ہوا, پٹھانوں کی ان سے ملاقات ہوئی امریکن آرمی سے, تو پٹھانوں نے ان کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کروا کے ان کو واپس بھیج دیا کہ کائنڈلی آپ واپس تشریف لے جائیں, آپ غلط جگہ آ گئے معذرت کے ساتھ. تو خیر جو کائنڈلی جو ہے نا, یہ دونوں میں جو ہوا یہ بڑا خطرناک کائنڈلی ہوا ہے. یہ وہ والا کائنڈلی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, یہ کائنڈلی کیا ہے, بڑا ڈینجرس قسم کا کائنڈلی ہے. جیسے انہوں نے مشرف کو کہا کائنڈلی اڈے چاہیے ہمیں, چاہیے کا مطلب کیا ہے, یہ کائنڈلی ہم نے ویسے شو کے لیے لگا دیا ہے. تو جب وہ امریکہ افغانستان گیا تو انہوں نے بھی کہا کائنڈلی آپ واپس تشریف لے جائیں. ٹھیک ہے نا, تو واپس تشریف لے گئے وہ. خیر بین الاقوامی حالات میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتا کیونکہ ہم تو غریب لوگ ہیں. امریکہ نے ایک دفعہ میرے اس بیان پہ مجھے کائنڈلی کہہ دیا تو میں پھر برداشت نہیں کر پاؤں گا. ٹھیک ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس دولت اور ملکہ سبا سے جب بات کر رہے ہیں ایک خط بھیجا اس کو کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین, آپ سورج کی عبادت کرتے ہو یہ صحیح نہیں ہے, اٹ از ناٹ اپروپریٹ فار یو, یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ اللہ کی کھا کے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے عبادت کس کی ہو رہی ہے, سورج کی. بڑی پاورفل ریاست تھی لیکن اس کو بولا کہ آپ تشریف لے آئیں فرما بردار بن کے. ملکہ سبا نے انکوائری کے لیے لوگ بھیجے تو پتا چلا یہ تو بڑے پاورفل ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے دھمکی دی کہ پہلا پیغام میرا آرام سے گیا تھا, دوسرا پیغام نہیں آئے گا, میری فوج آئے گی اور اب بندی بن کے آرام سے چلی جاؤ. تو یہ اسٹائل کس کا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کا. بھائی پاور بھی تھی, جب پاور ہوتی ہے تو اسٹائل یہی ہوتا ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سلیمان علیہ السلام کی, اچھا معذرت کے ساتھ, خواتین بہت ناراض ہوتی ہیں ایسی باتوں سے, 100 بیویاں بھی تھیں سلیمان علیہ السلام کی, بہت معذرت کے ساتھ میں ایسی باتیں کرتا کہا ہوں آپ کو پتا ہے شادیوں وادیوں کی, لیکن بخاری میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی بیویاں کتنی تھیں؟ 100 بیویاں تھیں. وہ مجھ سے پوچھ کے نہیں کی بھائی انہوں نے, تو ان سے جا کے پوچھو, مجھے نہیں کہو. لوگ کہتے ہیں آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو, انہوں نے ایسا کام کر لیا, ہم باتیں کرنے پر پابندی لگا رہے ہو. تو ان کی جب پیسہ بہت تھا تو وسائل بہت تھے تو شادیاں کتنی کی؟ ایک وقت میں 100 بیویاں تھیں سلیمان علیہ السلام کی. لیکن قرآن ان کو بھی کیا کہتا ہے؟ کامیاب, ناکام نہیں تھے. کیا تھے وہ؟ کامیاب. نعم العبد, بہت پیارے بندے تھے اللہ کے وہ, دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی. تو اے اللہ کبھی تو بتا رہے کہ غریب کامیاب ہے اور مالدار ناکام ہے, کبھی تو کہہ رہا ہے کہ مالدار کامیاب ہے غریب کیا ہے ناکام ہے, تو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اللہ نے اس مسئلے کا حل یہ بتایا کہ بھائی اللہ نہ تمہاری دولت کو دیکھتا ہے نہ تمہاری غربت کو دیکھتا ہے, اللہ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے عمل کو. جو غریب ہو کے اللہ کو خوش کرے وہ غربت میں کامیاب ہے, جو مالدار ہو کے اللہ کو خوش کرے وہ مالداری میں کامیاب. ہم صحابہ میں دیکھتے ہیں حضرت بلال انتہائی غریب تھے لیکن حضرت ابو بکر بہت مالدار تھے. ہمارے ہاں جامع الرشید میں حضرت ابو بکر کے بارے میں جو تاریخی روایات سے ان کے جو اثاثے ملتے ہیں, ایسٹس ملتے ہیں, وہ اربوں روپے میں, اس زمانے کے اربوں روپے بنتے ہیں. وہ حضرت عثمان اتنے بڑے تاجر تھے کہ 400 گھوڑے ایک ٹائم پہ انہوں نے صدقہ کر دیے, گفٹ کر دیے. تو جو 400 گھوڑے ایک ٹائم پہ کر رہا ہے اور پھر بھی مالدار ہے, اس کے پاس بیک اپ پہ کتنے گھوڑے ہوں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہو گھوڑے کیا گٹکے کی قیمت میں ملتے تھے؟ ہے بھائی, اس زمانے کی شاہی سواری تھی گھوڑا بھائی, یا آج کی لینڈ کروزر ہے وہ. تو 400 تھی ان کے پاس جو صدقہ کیے, اور اس کے علاوہ بھی تھے, اونٹ اتنے اتنے ان کے پاس. تو ارب پتی تاجر تھے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, وہ بھی کامیاب, اور حضرت بلال جو غریب تھے وہ بھی کیا تھے؟ کامیاب تھے. تو اسلام سکسیز اور کامیابی کی وہ ڈیفینیشن بیان نہیں کرتا جو کون بیان کرتا ہے؟ گورا. گورا کہتا ہے مادی ترقی ہی کامیابی ہے, لہذا اس کی نظر میں قرآن کی ویلیو نہیں. اسلام کہتا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت. لیکن اس کو دنیا سے جوڑتا ہے, وہ کیسے جوڑتا ہے وہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا. تو ہمیں قرآن نہ چند باتیں بیان کرتا ہے, وہ باتیں ہم نے غور سے سننے بھی ہیں اور سمجھنے بھی ہیں کہ ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری. قرآن نے کہا کہ میں نے تمام پیغمبروں کو ایک کلمہ دے کے بھیجا ہے, انسانوں کو اس کلمے پہ لے کر آؤ, وہ تمہاری نجات کے لیے وہ کلمہ کیا ہے؟ ضروری. وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. گورا اس کو نہیں مانتا. وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس لا الہ الا اللہ میں 4 نظریات ہیں جن پہ ہم اقرار کر رہے ہیں. نمبر 1, اس کا سادہ سادہ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس میں پہلا ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ یہ کائنات خود سے نہیں بنی ہے, اس کو کسی نے بنایا ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہو کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے, وہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا؟ وہ تو کہے گا جب ہے ہی نہیں تو پھر الہ ہی نہیں ہے, جب الہ ہی نہیں ہے تو اللہ کا اس کا نام تو پہلے تو مانو گے تو پھر اس کے بعد اس کو نام دو گے نا. ہم نے مان لیا کہ اس کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے, یہ خود سے نہیں بنی. میں بار بار مثالیں دیتا ہوں, ڈیجیٹل کیمرے کی مثال اکثر میں دیتا ہوں. کیونکہ ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں کچھ سائنٹسٹ آئے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد کیسے ہوا. انہوں نے بتایا کہ جی یہ ریز آتی ہیں، یوں آتی ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہوتا ہے. میں کچھ یونیورسٹی میں لیکچرار تو ہوں نہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ پورا پورا انسانی آنکھ کی کاپی ہے، یعنی سائنسدانوں کی یہ ایجاد نہیں ہے. ایجاد کہتے ہیں عدم سے وجود ملانا، یہ فرسٹ کاپی ہے. یہ کیا ہے؟ جیسے جاپان ایک موبائل ایجاد کرتا ہے، کوریا ایجاد کرتا ہے، چائنا فورن مارکیٹ میں کیا لے آتا ہے؟ کاپی لے آتا ہے. وہ ہے نا کہ امریکہ نے ایک سوئی ایجاد کی اور دعویٰ کیا کہ اس سے باریک کوئی سوئی بنا کے دکھائے. جاپان نے کہا ایسی کی تیسی، یار تم ٹیکنالوجی میں ہمیں چیلنج کر رہے ہو، تم بولو اس سے باریک سوئی. جاپان نے اس میں سوراخ کر کے دکھا دیا. اس سے باریک تو دور کی بات، اسی میں سوراخ کر کے دکھا دیا. امریکہ حیران، ابے یار تو ہم سے بھی بڑے فنٹر نکلے. پاکستانی آپ کو پتا ہے کسی سے پیچھے نہیں رہتا. پاکستانی نے چیلنج قبول کیا، اس پہ میڈ ان پاکستان لکھ کے دکھا دیا. یعنی اتنی باریک سوئی پہ لکھ کے دکھا دیا یار. لکھا کیا ہے؟ میڈ ان پاکستان. تو اب آپ مجھے بتاؤ، اوریجنل بنانا مشکل ہے یا کاپی؟ اوریجنل مشکل ہے، کاپی اوریجنل جیسی نہیں ہوتی. اوریجنل جب موبائل بنا تھا تو لاکھوں کروڑوں سال بعد جا کے بنا ہے نا. آدم علیہ السلام تو پتہ نہیں کب سے آئے ہوئے تھے، ترقی کرتے 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 کرتے. ایک سائنسدان مرا، اس نے اپنی نالج آگے پارسل کی، اس نے پھر آگے پارسل کی، تھوڑی سی مزید ترقی ہوتے 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 بندر کی دم غائب ہو رہی ہے ڈارون کے مطابق، اور ہماری ترقی انتہا کو پہنچ رہی ہے. تو بندر کی کوئی دم غائب نہیں ہوئی ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو. بندر جیسا کروڑوں سال پہلے تھا آج بھی ویسا ہی ہے، اور انسان جیسا لاکھوں سال پہلے تھا آج بھی ویسا ہی ہے. میں سائنسدانوں سے کہتا ہوں اگر ہم بندر تھے دم کہاں ہے ہماری؟ یا تو ہمیں دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں. صحیح بات ہے نا یار، کیا بات ہے، پورا پارٹی آپ نے غائب کر دیا ہمارا یار. تو نہ دم دے رہے ہو نہ دم کے پیسے دے رہے ہو. تو خیر میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا، میری اسپیڈ تھوڑی تیز ہے تاکہ جلدی بیان ختم ہو جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ دیکھو یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں نے سائنسدانوں سے سنا ہے، جو یہی کے سائنسدان ہیں لیکن انہی کو پڑھا ہوا ہے انہوں نے. اب آپ مجھے بتاؤ یہ جو کاپی والا ڈیجیٹل کیمرہ ہے جس سے یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ اپنے پروفیسر صاحب سے، لیکچرار سے پوچھیں یا سائنسدان سے پوچھیں یہ کیسے بنا. وہ کہے کھربوں سال میں گلاسز یوں یوں ہوتے ہوتے جل بھن کے ایک ایسی مشین اتفاق سے وجود میں آ گئی، پھر کروڑوں سال میں اس کی فنیشنگ ہوتے ہوتے یہ بن گیا. مان لو گے آپ؟ بول لو نا یار، کیا ہو گیا؟ نہیں مانو گے یار. کاپی خود سے نہیں بنا رہے آپ، اور جو اوریجنل ہے اس کے آپ کہہ رہے ہو کہ ایک سیل تھا اور وہ ترقی کرتے کرتے کھربوں سال میں ایک بندر بن گیا، پھر انسان بن گیا. یہ آنکھ بن گئی، یہ نہیں ہو سکتا خدا کی قسم. کھربوں سال میں بھی ایک آنکھ جو اوریجنل ڈیجیٹل کیمرہ ہے وہ کھربوں سال میں بھی وجود میں نہیں آ سکتی. ڈیجیٹل کیمرہ خود نہیں دیکھتا، ہمیں دکھاتا ہے، جبکہ ہماری جو آنکھ کا کیمرہ یہ خود دیکھتا ہے. یہ دماغ سے اس کا لنک ہے، یہ سمجھتا بھی ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. یہ ناممکن ہے کہ اربوں سال میں وجود میں آ کے یہاں کھوپڑی میں ایڈجسٹ ہو جائے. اور ڈیجیٹل کیمرہ ایک ہوتا ہے، دو کیمروں کو ایڈجسٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہماری کھوپڑی میں ایک کیمرہ نہیں ہے، کتنے کیمرے ہیں؟ دو. اور ایسے ایڈجسٹ ہوئے نا ماں کے پیٹ میں کہ ذرا سی ان کی سیٹنگ آؤٹ ہو تو دو کے تین اور تین کے چار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. کون تھا ماں کے پیٹ میں کہ ماں روٹی کھا رہی ہے، گوشت کھا رہی ہے؟ کون ہے ماں کے پیٹ میں جو بچے کی آنکھیں بنا رہا ہے اور ورنیل کیلیپر کے ذریعے اس کو جناب اس کی پتلیوں کو ایڈجسٹ کر رہا ہے؟ کون تھا ماں کے پیٹ میں؟ خدا کی قسم یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو ہم کلمے میں اقرار کرتے ہیں یہ کائنات بنی نہیں ہے بلکہ اس کو بنایا گیا ہے، یہ بنایا گیا ہے. دوسری بات ہم نے کلمے میں اقرار کیا، یہ کلمہ جو ہے نا حدیث میں آتا ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس میں بہت ساری نظریوں پہ تلواریں چل رہی ہیں. دوسرا ہم اس میں اعتراف کرتے ہیں کہ جس نے بنایا ہے وہ ایک ہے. جس نے بنایا وہ کتنے؟ ایک ہے. وہ ایک سے زیادہ؟ اس میں ان لوگوں کی نفی ہو گئی جو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن بے شمار خدا ہیں، اتنے بت ہیں. میں تھائی لینڈ گیا، وہاں پوری بتوں کی ہول سیل مارکیٹ ہے، چار بتوں پہ ایک فری مل رہا ہے. وہاں مجھے بتایا کہ چار بھگوان خریدو ایک فری ہے. خیر میں نے کہا اب تمہارا اپنا بھگوان سے تمہارا تعلق ہے، تم جانو بھگوان جانے، ہمیں تو ایک خدا کو مانتے ہیں بھائی، صحیح ہے نا. وہ بغیر پیسوں کے ملتا ہے، وہ فری ہے، وہ جب اس کو ہاتھ اٹھا کے مانگو وہ آپ کی پکار سنتا ہے. تو اس میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ کتنے ایک. تیسرا اس میں کیا ہمیں, اس کا نام اللہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا کو تو مانتے ہیں, گاڈ ہے, کریئٹر ہے. بہت سے سائنسدان بھی مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کائنات خود سے بنی نہیں سکتی. بہت سے سائنسدان اس نظریے پہ سختی سے رد کرتے ہیں کہ آٹومیٹیکلی بنی ہے. وہ ہنستے ہیں اس پہ کہ یار یہ خود ہی سے دھماکہ ہو گیا. کہہ رہے ہیں انرجی کے بغیر دھماکہ کیسے ہوا, وہ انرجی کہاں سے آئی اور مادہ کہاں سے آیا. انرجی مادے میں کنورٹ ہوئی ہے تو انرجی تو پہلے سے کہیں سے آئی ہوگی نا, عدم سے تو کچھ بھی نہیں آ سکتا, تو کوئی ذات ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ہم یہ کیوں مانیں کہ وہ اللہ ہے, مسلمانوں کو ہم کیوں لفٹ کرائیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, بھائی ہم کیوں مانیں کہ اللہ ہے, بس ہے کوئی خدا ہے, کریئٹر ہے, بنایا ہے, اس کا نام اللہ, یہ ہمیں کہاں سے پتا چل گیا. کیونکہ اگر وہ مانیں گے کہ وہ اللہ ہے تو پھر قرآن ماننا پڑے گا, پیغمبروں کو ماننا پڑے گا, پھر نماز ہے, پھر زکوٰۃ ہے, پھر مولوی کو بھی بیچ میں لانا پڑے گا کہ طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے, وراثت میں کس کا ہے, یہ کتنی شادیاں کر سکتا ہوں کتنی نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں یہ تو ریاست بتائے گی آپ کو, مولویوں سے کیوں پوچھ رہے ہو. تو یہ سارے نا لوازمات اس کے بیچ میں آ جائیں گے. تو انہوں نے کہا وہ ہے مگر وہ اللہ بولو نہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو ایک خدا وہ ہے جو اپنے بندوں سے تعلق رکھتا ہے, جس نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا, جس نے آدم کو بھیجا, نوح علیہ السلام کو بھیجا, جو کلام نازل کرتا ہے تورات کی شکل میں, انجیل کی شکل میں, قرآن کی شکل میں. اس میں ہمیں پورا اس کا انٹروڈکشن مل رہا ہے, یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ اس کا تعارف کیا ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جب ہم پوچھتے ہیں کہ تیرا تعارف کیا, وہ کہتا ہے میں وہ ذات ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ساری کائنات کا تنے تنہا میں مالک ہوں, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جو ہو چکا جو ہو رہا ہے جو ہوگا سب کچھ جانتا ہوں میں, کن باتوں سے خوش ہوتا ہوں یہ بھی بتا رہا ہے, کن باتوں سے ناراض ہوتا ہوں یہ بھی بتا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں توحید سے خوش ہوتا ہوں, کوئی میری عبادت کرے اطاعت کرے اس سے خوش ہوتا ہوں, کوئی میرے لیے غریبوں کو کھانا کھلائے اس سے خوش ہوتا ہوں, کوئی گھر میں مسکرا کے داخل ہو اس سے خوش ہوتا ہوں, بد اخلاق لوگوں سے خوش نہیں ہوتا, زنا کرنے والوں سے خوش نہیں ہوتا, سود کھانے والوں سے خوش نہیں ہوتا. وہ پورا اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے. اس کا نام ہے اللہ. اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور خدا ہے تو وہ چپ بیٹھا ہوا ہے. وہ ہم انگریز سے پوچھتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کچھ اور ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہنے کچھ بھی نہیں کہہ رہا. وہ کون سی کتاب ہے بھائی جس میں اس کے احکام لکھے ہیں, کہنے کوئی کتاب نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یار مجھے ایک بات بتاؤ, ایک ملک نے دو سفیر بھیجے, ایک سچی مچی کا سفیر ہے, امریکہ نے دو سفیر بھیجے آپ کے پاس, ایک ہے سچی مچی کا اور ایک ہے جھوٹی موٹی کا. سچی مچی کا آ کے آپ کو پیپر بتا رہا ہے کہ امریکہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اڈے دے دو ہمیں ورنہ ایسی کی تیسی کر دیں گے, یا کوئی اور اچھا پیغام لے رہا ہوں نا, ہمیں ایسے دھمکیاں کیوں لے کر آ رہے ہیں. امریکہ نے کہا کہ میں آپ کی حکومت اب گر رہی ہے, پیٹرول سے سنا ہے کہ بیویاں بھی مارکیٹ سے شارٹ ہونے لگی ہیں آپ لوگوں کی, تو اب میں آپ کو آئی ایم ایف سے قرضہ دلوا رہا ہوں. وہ پورا ایک اس کے پاس پیکج ہے اور اس کے پاس سند ہے, اسٹیمپ ہے, سب کچھ ہے. دوسرا گھننا بنا ہوا ہے چپ, وہ بول ہی نہیں رہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, میں ہوں اچھا, میں صحیح ہوں, میں اصل سفیر میں ہوں. وہ کیا بنا ہوا ہے, وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہم تو بھائی پھر اسی سفیر سے ڈیلنگ کریں گے یار جس کے پاس پیپر بھی ہے, آرڈر بھی ہے. اب جب یہ اوریجنل سفیر چلا گیا تو جھوٹی موٹی والے نے بولا کہ اصل تو میں تھا, ہم رکھ کے تھپڑ لگائیں گے نہیں لگائیں گے. اب تو بتا رہا ہے ابھی گھنٹے سے تو وہ تقریر کر رہا ہے. میں اس سے ایک اور اچھی چٹکلے والی مثال بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست کی شادی نہیں ہو رہی تھی, یہ مثال جلدی سمجھ میں آئے گی آپ لوگوں کے. وہ مجھے لے گئے کہیں پیغام, پرانی بات ہے 2006 کی بات ہے میرا خیال ہے, وہ مجھے لے گئے سفارشی بنا کے. اب میں مولوی تھا تو میں نہا دھو کے صاف ستھرے سفید کپڑے کاٹن کلف پہنے, میں نے کہا تھوڑا لڑکی کے ابا پہ رو پڑے گا, سفارش قبول کریں گے میری. پگڑی شگڑی باندھ کے میں چلا گیا وہ گھریلو کپڑوں میں. اب میں جب جا کے بیٹھا ہوں تو لڑکی کے ابا سمجھ رہے ہیں کہ میں آیا ہوں اپنے رشتے کے لیے, تیار میں ہوا ہوا تھا. اب وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں بیٹا آپ کی تنخواہ کتنی ہے. میں نے کہا یار یہ مجھ سے پتہ نہیں کیوں پوچھ رہے ہیں تنخواہ کتنی ہے. دو تین سوال کیے تو میں نے فوراً کہہ دیا حضرت میں ان کے رشتے کے لیے آیا ہوں, میرا فرض بنتا تھا نا. میں نے فوراً کہہ دیا میں نہیں ہوں, کون ہے, یہ ہیں. اگر میں گنڈا بن کے تنخواہیں بتاتا رہتا اور یہ ہیں اور یوں ہیں اور گھنٹہ اور پوری میں ڈیٹیل بتاتا, وہ کہتے چلو میری طرف سے قبول ہے, پھر میں آخر میں کہتا کہ اصل میں تو یہ ہیں, وہ رکھ کے تھپڑ لگاتے کہ نہیں لگاتے. کہ اگر اصل یہ ہے تو تو پہلے سوال میں ہی بتا دیتا نا, گھنٹے سے کیوں بیٹھا ہوا ہے وہ, تو نہ میری ہوتی نہ اس کی ہوتی, ہوئی تو پھر بھی نہیں کسی کی, لیکن ایک بات کر رہا ہوں میں, نہ میری ہوتی نہ اس کی ہوتی. تو بھائی اگر اللہ خدا نہیں ہے تو جب اللہ معاذ اللہ اگر جھوٹا ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں نے موسیٰ کو بھیجا، قرآن نازل کیا، پیغمبروں کو بھیجا، اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، تو جو اوریجنل سچی مچی کا ہے وہ آ کے بتاتا کیوں نہیں ہے کہ یہ غلط ہے؟ وہ ہزاروں سال سے چپ بیٹھا ہوا ہے، اب بھی بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھا ہی رہے گا، تو اس کو بیٹھا ہی رہنے دو، اس کو لفٹ کرانے کی کوشش. ہم اس خدا کو مانیں گے جو ہم سے کلام کرتا ہے، جو کہتا ہے، بتاتا ہے کہ کیا مجھے پسند ہے اور کیا مجھے ناپسند ہے، کن باتوں سے میں خوش ہوتا ہوں، کن باتوں سے میں ناراض ہوتا ہوں. وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں. تو لا الہ الا اللہ میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ جو کریئٹر ہے، گاڈ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ میں اشارے بھی کر رہا ہوتا ہوں تاکہ تین باتیں ہو گئی. ذہانت بہت ہے نا آج کل. وہ ایک آدمی تھا گرو، گرو ہوتے ہیں نا گاؤں دیہاتوں میں، ان کے چیلے ہوتے ہیں، تو اکثر گرو ہوتے بے وقوف ہیں. تو گرو جو تھا بڑا بے وقوف تھا نا سردار، اس نے اپنے چیلے سے کہا، یار لوگ مجھے کہتے ہیں میں بہت بے وقوف ہوں، تو میں نے اپنی ذہانت ثابت کرنی ہے، تو ایسا کر تو مجھ سے کوئی پہلی پوچھ تاکہ میں اس کا جواب دوں اور میری ذہانت کیا ہو جائے ثابت. لیکن کہا کہ آسان پوچھنا، مشکل نہیں پوچھنا، ایسی پوچھنا جس کا جواب مجھے آئے، ورنہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. وہ جو چیلا تھا نا وہ پریشان ہو گیا، یار بہت کوئی آسان سی پہلی پوچھو، ایسا نہ ہو کہ اس کو جواب نہ ہو اور میرے چترول لگ جائے نا. تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھ، اچھا سرائیکی میں ہے یہ لطیفہ، اصل میں مجھے پوری سرائیکی آتی نہیں لیکن ہمارے حضرت سناتے تھے تو سرائیکی زبان میں. تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھ، ایک مخلوق ہے، جانور ہے، پونچھ گھمیندی ہے، چولہے کے گرد گھومتی ہے اور میاؤں میاؤں کریندی ہے. اب اتنی واضح بات کر دی نا، چولوں کے گرد گھومتی ہے، پونچھ گھمیندی ہے اور میاؤں میاؤں کریندی ہے. اس کا خیال تھا اب تو جواب. اس نے کہا مرغا، ککیڑ. اب یہ ٹینشن میں آ گیا، یار اب میں اگر بولوں گا جواب غلط ہے تو میں کیا کروں گا، میں تو پٹوں گا ٹائٹ طریقے سے. اب یہ تھا بڑا ہوشیار نا، اس نے کہا حضور لگتا ہے کسی نے دسیا ہے، کسی نے بتایا ہے، یہ جواب خود سے نہیں انسان کے دماغ میں. اتنی ذہانت کسی، میں نے کسی انسان میں ایسی ذہانت نہیں دی. یہ لگتا ہے حضور کسی نے بتایا ہے آپ کو. حضور کہتے ہیں نہیں، عقل کی دوڑ ہے بھائی، یہ عقل کی دوڑ ہے، کسی نے بتایا نہیں. تو اس لیے میں جب کہتا ہوں نا کتنے ہو گئے، تو میں یوں کر رہا ہوتا ہوں، آپ غلط جواب نہ دے دو. پھر بھی اگر غلط دو تو پہلا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے بھائی، پیدا کس نے کیا؟ کسی نے پیدا کیا ہے. نمبر دو، وہ اکیلا ہے. نمبر تین، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. اس کلمے میں ہم اقرار کرتے ہیں. چوتھا، بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم مان لیتے ہیں کوئی کریئٹر ہے، کوئی خدا ہے، چلو مان لیا، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. تو اب کریں کیا؟ ہے تو ہے بھائی، اس نے پیدا کیا، اب ہم لائف کو انجوائے کریں. ہم اس میں اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی وہ تو معبود ہے. معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی غلامی اختیار کی جائے گی. ہم نے مان لیا کہ وہ ہے، تو اب اسی سے پوچھ کے زندگی گزارنی ہے. ساری باتیں کس کی فالو کرنی ہے؟ غلام کی. اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے پیدا کیا اپنی غلامی کے لیے، ہر کام مجھ سے پوچھ کے کرنا ہے. ایک طرف آپ وکیلوں کو بلاتے ہو، یار میں یہاں زیادہ تر ٹھیکیدار لوگ ہی ہیں نا کنسٹرکشن کرنے والے، یار میں تھوڑا سا یہ گیلری بڑھانا چاہتا ہوں، لیگل ہے کہ انلیگل ہے؟ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ویسے تو پاکستان میں پوچھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاطاً کیا کرتے ہیں، بعض وقت پوچھ لیتے ہیں لوگ، یار میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں یہ لیگل ہے کہ انلیگل ہے؟ یار میں نے یہ کرنا ہے یہ لیگل ہے کہ انلیگل ہے؟ چرسی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں یہاں سٹا پی سکتا ہوں، یہاں کھلے عام بیٹھ کے، یا مجھے پائپ میں، برساتی نالے میں لیگل ہے پاکستان میں؟ میں نے دیکھا ہے برساتی نالے میں آج کل، پہلے تو سیلابی ریلے آیا کرتے تھے، اب وہ ریلے اب کہیں اور سے جا رہے ہوتے ہیں. نالوں کے اندر کون بیٹھا ہوتا ہے؟ میں ولاگ بھی بناتا ہوں نا، تو میں نے کچھ دن پہلے چرسی دیکھے بیٹھے ہوئے، میرے خیال ہوا ولاگ بنا کے ڈالوں، بتاؤں کہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، لیکن میں نے اس لیے نہیں ڈالے کہ سارے چرسی پہنچ جائیں گے. اچھا یہ بہترین لوکیشن مفتی صاحب نے بتائی ہے، یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہاں سب کا اجتماع ہوتا ہے، تو جو ہے نا اس لیے میں نے نہیں بنایا. پھر وہ خیر، تو ہم نے کیا اقرار کیا؟ کہ وہ معبود بھی ہے، اس کی عبادت کی جائے گی. عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے، ہر بات میں پہلے پرمیشن کس سے لینی ہے؟ اللہ سے. تو میرے بھائی قرآن سے پتا چلتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا زبان اور دل سے اور عمل سے اقرار کرتا ہے، یعنی پریکٹیکلی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتا ہے، وہ ہے کامیاب. اور جو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے بھائی وہ کرونا کی 10 ویکسینیں لگا لے، ٹھیک ہے نا، 90 سال زندگی گزار لے، اللہ کہتا ہے انما تکونو یدرککم الموت، چاہے تم چاند پہ بھی پہنچ گئے نا، آنا کہاں ہے؟ قبرستان میں. یہاں سے تو قبرستان ویسے بھی بہت قریب ہے، آنا کہاں ہے تم نے؟ میرے پاس آنا ہے، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں. اور تم جو یہ کہتے ہو، پھر کچھ کلمے کے لوازمات ہیں جو قرآن نے بیان کیے. ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تو مر کے ختم ہو جاتے ہیں، تو تیرے پاس آئیں گے کب؟ اللہ نے کہا جو خدا پانی کے قطرے میں جان ڈال کے انسان بنا سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. سورہ یاسین کا آخری رکوع پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سفیر تھے، پیغمبر تھے، آپ نے بتایا کہ میں نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے خدا کے سامنے کھڑے ہو گے. مشرکین نے مذاق اڑایا. ایک مشرک نے کیا کیا، ایک پرانے قبرستان گیا اور سڑی ہوئی بوسیدہ ہڈی، صدیوں پرانی بھربری ہڈی، وہ نبی کے پاس لے کر آیا اور کہنے لگا مَن یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیم، بھلا جب یہ ہڈیاں سڑ جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ یہ زندہ ہوں گی، مذاق اڑانے کے لیے نا، یہ آپ اس کو خدا دوبارہ انسان بنائے گا. وہ اعتراض کر رہا تھا نبی پر، مگر نبی نے جواب نہیں دیا. کیوں؟ نبی کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا، نبی نے یہ تھوڑی کہا تھا میں زندہ کروں گا. نبی خاموش ہو گئے، بھائی جس پہ اعتراض تو اللہ پہ بنتا ہے، مجھ پہ تو بنتا ہی نہیں ہے. تو اللہ نے سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل کیا، اس میں کیا حکم دیا؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے ہم نے پانی کے قطرے سے پیدا کیا اس کو، ذرا اس کو چاہیے وہ پانی کا قطرہ نبی کے پاس لے کر آئے اور کہے کہ اس قطرے کو کون انسان بنا سکتا ہے؟ تو نبی کیا کہیں گے؟ تو بھی اسی سے بنائے اور ساری دنیا اسی سے بن رہی. یہ قطرہ ہے جو ماں کے رحم میں جب ماں روٹی کھاتی ہے، اسی روٹی سے اس قطرے میں آنکھ بھی بنتی ہے، ناک بھی بنتی ہے، دل بھی بنتا ہے، دماغ بھی بنتا ہے، جگر بھی بنتا ہے، پورا جسم تیار ہوتا ہے. پھر جو ہے آپ کا ہارٹ جو ہے وہ پمپنگ کرنا شروع کرتا ہے، دماغ کی بڑی لمبی نسیں، اتنی لمبی پائپ لائنیں دماغ میں کہ یہاں سے لے کے جاؤ اور چاند سے گھما کے نیچے لے آؤ، ایسی پائپ لائنوں کو جس میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے، اللہ گچھا بنا کے بچے کی کھوپڑی میں فٹ کر دیتے ہیں. اور یہ بن کس سے رہا ہے؟ روٹی سے جو ماں کھا رہی ہے، کھجور سے، روٹی سے، دودھ سے، دہی سے، جو کچھ کھا رہی ہے سب چیزوں سے بچے کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. آپ سیمنٹ بجری سے تعمیر بنا سکتے ہو، خدا کی قسم کوئی ایسا میٹیریل نہیں ہے جس سے ماں کے پیٹ میں بچہ بنا دو. اللہ روٹی اور چاول سے کیا بنا رہا ہوتا ہے؟ اس بچے کی آنکھیں، ناک، دل، دماغ، جگر بنا رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کو ماں کے پیٹ سے نکالتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ جس روٹی سے اس کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی، اسی روٹی سے اب کیا پیدا ہوگا؟ دودھ پیدا ہوگا. اور پیدا کس وقت ہوگا؟ نہ اس کی ولادت سے پہلے نہ بعد میں، جب بچہ پیدا ہوا اب ضرورت ہے، اب اسی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں اے نبی اس کو بتا دیجئے، اولم یر الانسان، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو پانی سے بنایا، فیدہ ہوا خصیم مبین، ایسا بنا کہ آج جھگڑا کر رہا ہے. قال من یحیی العظام وهی رمیم، بنانے والے کو کہہ رہا ہے کہ میں دوبارہ مر گیا تو کون زندہ کرے گا مجھے؟ بنا کس سے؟ پانی سے بنا. اور ایسا کانفیڈینس، اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ کریئٹر پہ اعتراض کر رہے ہیں بھائی. ونسی خلقہ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. تو قرآن کہہ رہا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس کو بتا دے وہی کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے. تو میرے بھائی گورا ان چیزوں کو نہیں مانتا، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں ہم گورے کی نہیں کر رہے، ہم اس کائنات کو بنانے والے کی کر رہے ہیں. بنانے والے پر کبھی مخلوق کو ترجیح مت دو. گورا خود کریٹڈ ہے، بنانے والا نہیں ہے. بنانے والا اپنے بارے میں بتا رہے کہ میں دوبارہ بھی بناؤں گا، پہلی دفعہ جس نے بنایا دوبارہ بھی پیدا کرے گا. تو کامیابی کا کیا مطلب ہے بھائی؟ جو اللہ کی مان کے چلے گا وہ کیا ہے؟ کامیاب. اب اسلام آپ کو ترقی سے نہیں روکتا، لیکن یہ ترقی باؤنڈ ہوگی اسلامی شریعت کی حدود میں. آپ نے ترقی بھی آخرت کے لیے کرنی ہے، وہ بھی آخرت کے لیے کرنی ہے آپ نے. تو ہماری کامیابی میں اصل کیا ہے بھائی؟ بولو نا، آخرت ہے اصل، ہے خدا کو راضی کرنا. تو چند کام بس میں بتا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، یہ موضوع بہت لمبا ہے لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو چند کام آپ کو کرنے پڑیں گے. جو گورا، میں گورے کا بار بار تذکرہ، ہماری ینگ جنریشن ساری گوروں کو فالو کر رہی ہے، کہہ رہی یار گورے تو کرتے نہیں، ان کے یہاں تو مولوی مارکیٹ میں ہوتے ہی نہیں ہے. کبھی سنا اوباما جا رہے ہیں کسی مولانا صاحب سے دم کرانے کے لیے؟ कभी सुना आप लोगों ने, उनके यहाँ तो नहीं होते, उनके यहाँ ये निकाह तलाक के मसाइल भी नहीं होते, उनके यहाँ कोर्ट सब कुछ करती है, कोर्ट का लॉ चेंज कर दिया तो उनका सारा कानून क्या हो गया, चेंज। हमारा 1400 साल पहले जो कानून था आज भी क्या है, जिना 1400 साल पहले हराम, आज भी क्या है, हराम। अजम करो कभी जिना के करीब, बोलो ना, आज नौजवानों में लड़के लड़कियों में जिना बहुत फैल रहा है, इसको बुरा समझना छोड़ दिया है, खुदा की कसम जहन्नम के अंगारे अपने लिए जमा कर रहे हो। जानी की अय्याशी पे कभी रश्क मत करो कि यार इतनी लड़कियों से ताल्लुकात, ये अपने लिए अजाब इकट्ठा कर रहा है। अगर जिना अल्लाह की नजर में बहुत बुरा अमल ना होता तो इस्लाम ने सूरह नूर में हुक्म ना दिया होता कि जो कंवारा मर्द जिना करे या कंवारी लड़की जिना करे, चौक पे खड़ा करके 100 कोड़े मारो, और शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत जिना करे तो हुकूमत को हुक्म दिया जा रहा है कि जमीन में गाड़ के पत्थरों से मार के हलाक कर दो। इससे पता चलता है ये छोटा जुर्म किसी जुर्म की इतनी सख्त सजा है इस्लाम में कि पत्थरों से, अल्लाह ये भी कह सकता था गर्दन उड़ा दो, ना 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 ना, मैरिड होके जिना कर रहा है ये, हलाल मौजूद है हराम की तरफ जा रहा है। तो अल्लाह ने क्या कहा, नबी ने उस मर्द को भी पत्थर, हालांकि नबी कितने रहम दिल थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पे सारे बड़े बड़े काफिरों को माफ कर दिया जिन्होंने बड़ा जुल्म किया था, सबको माफ किया, जानी को माफ नहीं किया। क्यों? आपके पास माफी का ऑप्शन नहीं था। आपने फरमाया चोर का हाथ काटा, आपने फरमाया अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती मैं हाथ काटता। क्यों? ये ऑप्शनल नहीं है, इसमें मेरा इख्तियार नहीं है, ये किसका हुक्म है, खुदा उसे माफ करने का हक नहीं दिया मुझे। तो हुकूमत को क्या अल्लाह ने हुक्म दिया, भाई जिना कोई करता है 100 कोड़े मारो, शादीशुदा मर्द या औरत जिना करता है पत्थरों से मार के हलाक करो, कितनी सख्त सजा है। तो आज से अजम करो भाई जिना के कभी करीब, जिना का ऑल्टरनेट क्या है, निकाह, ये भी अल्लाह ने ही बताया है। अब जब हम जिना को हराम कहते हैं, लोग कहते हैं जबरदस्त बात की, जब हम कहते हैं अल्लाह ही ने जिसने जिना को हराम किया उसने चार की इजाजत भी दी है, यार ये मौलवी साहब क्या बातें लेके बैठ गए यार, आप क्या हमारे घरों में फसाद डाल रहे हो, मैं थोड़ी डाल रहा हूं भाई, अगर अल्लाह ने डाला है तो बाद अल्लाह, अल्लाह और अल्लाह थोड़ी फसाद डाल रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं जिना को रोको। जब निकाह होंगे तो औरतें बगैर निकाह के जब होंगी नहीं तो वो ना पैसों की लालच में आएंगी, ना वो अपनी इफ्फत की हिफाजत के लिए जिना की तरफ जाएंगी। तवाइफों को तौबा करवाई जाती है, उनके खर्चे भी होते हैं, तो ओ भाई उसका ऑल्टरनेट क्या है। तो मर्द जब तक नहीं करेंगे निकाह को प्रमोट नहीं करेंगे, जल्द निकाह और ज्यादा निकाह, जब तक ही नहीं होगा जिना खत्म नहीं होगा सोसाइटी से। समझते हो क्या, नहीं समझते, नहीं समझो कोई बात नहीं, मरोगे तो आपके अच्छों को भी समझ में आ जाएगा। हाँ फिर रो ना, रो ना बैठ के। बहरहाल आपको जिना के करीब जाने की इजाजत नहीं, 1400 साल पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं। यूरोप में 100 साल पहले बुरा था ये अमल, उन्होंने अब लीगल कर दिया इसको, यार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर वो कर रहा है तो क्या इसमें हर्ज है, क्योंकि वो खुदाई कानून के पाबंद नहीं, उनकी असेंबलियों में कानून बनते हैं। हम भी असेंबली को देखते हैं लेकिन पहले किसको देखते हैं, बोलो ना, अल्लाह, अल्लाह ने हराम कर दिया। अच्छा, जब निकाह को इस्लाम ने प्रमोट किया है तो निकाह को बचाने की भी कोशिशें की हैं। उसके लिए पहला कानून अल्लाह ने बनाया, तलाक का हक मर्द को दिया, औरत को नहीं दिया, औरत जल्दबाज होती है। हमारी अदालतों ने तलाक का हक किसको दे दिया, औरत को भी। आज कोर्ट में औरत जाए 2 मिनट में उसको खुला की डिग्री मिलती है, भले शौहर सही हो गलत हो इसकी बहस ही नहीं है। तो जज को मैं कहता हूं आप अपनी बीवी को तलाक दे सकते हो, दूसरे की बीवियों को आप तलाक, बोलो ना, नहीं दे सकते। गवर्नमेंट यार हमारी बीवियों पे कब्जा करके बैठ गई है, कोई इंसानियत है यार, ये हकीकत बता रहा हूं। अभी तो शुक्र करो आपकी बीवियां गई नहीं है, आपकी बेगम गई कोर्ट में, उसने कह दिया कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, कोर्ट पूछेगी क्या खराबी है, कोई खराबी नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं आ रहा, मुझे वसीम पसंद है बस। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान का लॉ है रिटर्न में कि औरत को वसीम पसंद है, सत्तार से खुला दे रही है, कोर्ट उसको खुला देगी नहीं देगी, जज अंदर हो जाएगा। तो ये कानून शरीयत के मुताबिक है, शरीयत के खिलाफ है। इसलिए जो दीनदार औरत है कोर्ट से खुला लेने के बाद उलमा से राब्ता करेगी कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये खुला हुआ है या नहीं हुआ, जो बेदीन है वो राब्ता नहीं करेगी। नहीं आई बात समझ में? अच्छा, इस्लाम ने निकाह को रोकने के लिए कहा कि 3 तलाकों से निकाह खत्म हो जाता है, इसलिए 3 तलाकें देने पर पाबंदी लगा दी कि इकट्ठी 3 तलाकें मत दो। अब जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा वो तलाक देने से पहले बेगम जो है ना वो मुफ्तियों से पूछेगा कि क्या शरी तरीका है देने का। जो खुदाई कानून का पाबंद नहीं है वो धार धार क्या करेगा। आज एक बंदा आया 3 तलाकें गुस्से में लिख के स्टैम्प पेपर पे, फिर कह रहा यार मैं गुस्से में था। अबे तू लिख के दे रहा है पूरी तमीज से, पूरे पूरे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ पूरे पूरे जुमले तूने बनाए हुए हैं, गुस्से में था यार। फजूल के शराबी शराब पी के गुस्से में तलाक देता है और कहता है मैं तो नशे में था। اگر تو تیرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو ماں کو طلاق کیوں نہیں دے دی, بہن کو کیوں نہیں دے دی؟ کبھی بھی شراب میں ایسا نہیں ہوا کہ دوست کو طلاق دے رہا ہوں کہ میرا دماغ کام نہیں, بیوی کو ہی دے رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب تیرا دماغ کیا ہے, کام کر رہا ہے. اسلام میں نشہ عذر نہیں ہے, سمجھ لو. نشے میں آپ دیکھو, یورپ میں نشے میں آپ نے بندہ مار دیا نا, کوئی آپ پہ تھوڑی بہت پیلنٹی ویلنٹی ہوگی کہ یار ایکسکیوز کر لیں آپ نشے میں تھے, دانت بھی توڑ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام میں آپ نے نشے میں بندہ مار دیا, آپ کو سولی پہ لٹکنا پڑے گا. اسلام کہے گا آپ نے نشہ کیا کیوں, ایسا کام کیا کیوں. تو نشے جب آپ نے خود کیا تو طلاق بھی ہوتی ہے اس میں, اور مار دیا تو بندہ کا قصاص بھی لیا جاتا ہے. اسلام میں نشہ عیب نہیں. ہاں کوئی دوسرے نشہ زبردستی کرا دیا وہ پھر عذر ہے. تو اب سمجھو بات کو. تو 1400 سال پہلے بھی اللہ نے نکاح جوڑنے کا طریقہ بتایا تھا, آج بھی کیا ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. آپ نے اس پہ قائم بولو نا رہنا. ایک اور چیز ہماری سوسائٹی میں ہومو سیکسولیٹی کو بڑا فروغ دیا جا رہا ہے. اسلام میں یہ عمل 1400 سال پہلے بھی حرام تھا, آج بھی کیا ہے حرام. گوروں کے ہاں پہلے لیگل تھا, انلیگل تھا, اب کیا ہو گیا ہے لیگل ہو گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یار کوئی بات نہیں, جب وسیم اور ستار آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے ان کا. وسیم جانے بھائی, کوئی وسیم بیٹھا ہو تو معذرت کے ساتھ, انگریزوں کے وسیم کی بات کر رہا ہوں, یہاں کی میں بات ہی نہیں کر رہا. میں نے لوگوں سے کہا تھا یہ قانون ہمارے سوسائٹی میں آ رہا ہے اور اس کے سائڈ افیکٹ آنا شروع ہوں گے, اور شکر کرو تم. میں نے لوگوں سے کہا اپنے بچوں کو قرآن پہ لے کر آؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گے. اب قرآن پہ چلنا پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے, ورنہ تمہاری سوسائٹی تباہ ہو جائے گی. ورنہ تمہارا بچہ بڑا ہوگا وہ کہے گا ابو میں نے شادی کرنی ہے, میرے لیے میل بہو تلاش کرو. گوروں میں ہو رہا ہے ایسے, حقیقت بتا رہا ہوں. میل بہویں آ رہی ہیں, کنفیوز ہے کہ یہ کمبخت میری داماد ہے یا میری بہو ہے یہ, اور یہ آپ مذاق سمجھ رہے ہو. ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے. میرے پاس فون آیا ہے, میرا بیٹا کہہ رہا ہے میں لڑکا, ماں فرمائی یہ باتیں کرتے ہوئے بھی برا لگ رہا ہے مجھے. تو بھائی اپنا اسلام سے رشتہ اگر نہیں جوڑ کے رکھا نا, آپ کا سارا سیٹ اپ کی ایسی کی, گوروں کے پاس اسلام نہیں ہے تو بکھر گئے بےچارے وہ. تو آپ اسلام کی قدر کرو. تو اسلام میں یہ ہومو سیکسولیٹی پہلے بھی حرام تھی, آج بھی کیا ہے حرام ہے. یہ کبھی بھی لیگل نہیں ہو سکتی. لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو اٹھا کے اللہ نے پٹک دیا. اسلام میں شراب پہلے بھی حرام تھی, نشہ پہلے بھی حرام تھا, چرس ہیروئن پہلے بھی حرام تھی, آج بھی کیا ہے حرام ہے. عزم کرو کبھی بھی نشے کے قریب مت جائیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے ڈپریشن میں پھر کیا کریں, ٹینشنیں اتنی ہیں, پیٹرول مہنگا, یہ مہنگا. تو بھائی نشے سے ڈپریشن ختم نہیں ہوتی, نشے سے ڈپریشن بڑھتی ہے. وقتی ختم ہو جاتی ہے بلکہ ایک ٹینشن اور, کہ اب یہ مہنگی نہیں ہو گئی, اب وہ لت پڑ گئی اس کی. اب جس کو شراب پینے والے کو نہ ملے اس کا دماغ ہی نہیں کام کر رہا ہوتا. تو کبھی شراب کے قریب بولو نا نہیں جانا. یہ اللہ میاں نے کیا کیا ہے, حرام قرار دیا ہے. پھر میرے بھائی اللہ کا ایک اور حکم ہے جو 1400 سال پہلے بھی تھا, آج بھی ہے, قیامت تک, کیونکہ اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہو سکتا. آپ کو بوڑھے والدین کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. انگریز لوگ پہلے یہ کام کیا کرتے تھے, اب انہوں نے سائنسی ترقی کر لی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں بوڑھوں کو ہم گھر میں رکھیں گے, اس سے کووڈ پھیلنے کا خطرہ ہے. جب وہ کھانستے ہیں تو جرمز پھیلتے ہیں, پھر لائف کو انجوائے نہیں کرنے دیتے. ہمارے ابا کہاں انجوائے کرنے دیتے ہیں, آپ کو پتا ہے نا کہاں سے آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے. سارا دن ابا کے یہ سوال ہوتے ہیں, انجوائے کرے گا آدمی کہاں سے آ رہا ہے کدھر کو. ابا اتنا تو پوچھتے ہیں نا, ہاں وہ پھر شادی کے بعد بیویاں پوچھتی ہیں کہ کدھر سے آ رہا ہے, پھر سالے پوچھتے ہیں. انگریزوں کے ہاں سالے ہوتے ہی نہیں ہے, گرل فرینڈ کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے نا, تو سالے لیس قوم ہے وہ. اب آپ سوچو جس کے 2 سالے ہوں ٹینشن میں ہو, جس کی 4 شادیاں اور ہول سیل کے حساب سے سالے ہوں پھر بھی آگے بیان کر رہا ہے. یہ حوصلہ اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے, یہ انگریزوں کو نہیں ہے. تو خیر, اچھا میں جو بات جلدی سے کمپلیٹ کروں, کھانا بھی لگ رہا ہے, دیر بھی ہو رہی ہے. تو آپ نے ابا کو گھر میں رکھنا ہے, اما کو گھر میں, یہ آپشنل نہیں ہے. اگر کل گورنمنٹ قانون بنا دیتی ہے کہ اولڈ ہاؤس ہم نے بنا لیے, ابا کو وہاں جمع کرا سکتے ہو, ہمارے لیے پھر بھی جمع کرانا جائز نہیں. حدیث میں آتا ہے جس کو بوڑھے والدین ملے اور خدمت کر کے جنت واجب نہ کر لی اس پہ اللہ کی لعنت ہو. کیا مطلب, بہترین آپشن جنت کا اس نے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا. انگریز کیوں بوڑھے والدین کو نہیں رکھتا, وہ جنت کو مانتا ہی نہیں ہے. کہہ رہے یار لائف کو انجوائے کرو یار, یہ بڈھا بڈھا بہت عجیب حالات ہیں وہاں کے. اب میں زیادہ نہیں بیان کرتا, وہ ویزے پہ پابندی نہ لگا دیں گے میرے, تو ایک دفعہ لگا دی تھی بڑی مشکل سے اٹھوائی ہے. تو مسئلہ ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ, ایک رخ آپ دیکھ رہے ہو دوسرا نہیں دیکھ رہے تصویر کا. وہ تھینک یو بہت زبردست کرتے ہیں, بہت اچھے اخلاق وخلاق ہیں. میں مانتا ہوں ہمارے یہاں اخلاق وخلاق نہیں ہے, ہمارے یہاں جو بدتمیزی ہے نا پتہ چل جاتا ہے آنے کے بعد. پھر بھی یار اپنے بوڑھے والدین کو کیا کرتے ہیں, گھر میں رکھتے ہیں تو گھر میں ہی رکھنا ہے آپ نے اس کی, ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. یہ آپشنل نہیں ہے, یہ لازمی ہے, یہ کرنا ہے آپ نے. اور اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کی, یہ تو مخلوق کے حقوق تھے, اللہ کی عبادت میں پانچ ٹائم مسجد میں جماعت سے نماز بولو نا پڑھنی ہے. انگریز نہیں پڑھتا, وہ اس کو کامیابی سمجھتا ہی نہیں ہے, کہتا ہے اس کا کامیابی سے کوئی پیسے تو, ہاں اگر فجر کی نماز میں $20 مل رہے ہو تو شاید پھر وہ کہیں یار جو بے روزگار ہیں وہ آ جائیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, تو آج سے عزم کریں پانچ ٹائم پابندی سے نماز پڑھیں گے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ انگریز کہتا ہے عورت پردہ کرے نہ کرے اس کا ذاتی معاملہ ہے, یہ کلچر کا حصہ ہے. کچھ برقع پہنتی ہیں کچھ نہیں پہنتی, اللہ کہتا ہے کلچر کا حصہ نہیں ہے. عورت کو اپنی زینت چھپانی پڑے گی ہر نامحرم سے. انگریزوں کے ہاں نامحرم اور محرم کا کوئی کانسیپٹ بولو نہیں, اسلام میں یہ محرم ہے یہ نامحرم ہے. وہ کہتے ہیں یار کیا ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے محرم نامحرم, اسلام نے آپ کو ٹینشن میں ڈالا ہے کہ لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن و آبائہن و ابنائہن. اللہ کہتے ہیں اپنے شوہر کے سامنے آ سکتی ہے, باپ کے سامنے آ سکتی ہے, بھائی کے سامنے آ سکتی ہے, اور اپنے بہن کے بیٹوں کے سامنے, بھائی کے بیٹوں کے سامنے, چچا کے سامنے, سسر کے سامنے, اس کے علاوہ سب کیا ہے بولو نا نامحرم. کزن کیا ہے؟ پردہ کرنا پڑے گا کزن سے. بھابھی کو دیور سے پردہ کرنا پڑے گا. ممانی کو اپنے شوہر کے بھتیجوں سے پردہ, بھانجوں سے پردہ کرنا پڑے گا. تو جب شادی ہوتی ہے تو ایسا لمبا چوڑا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بیگم سے شادی ہوئی, اس کی بہنوں سے بھی پردہ ختم, اس کی مامی آپ کی مامی بن گئی, اس کی خالہ آپ کی ہے, وہ پوری کائنات تھوڑی آپ کی ہو گئی ہے یار, اتنا مہر تھوڑی دیا تم نے. بھائی آپ کی بیگم آپ کی ہے, اس کی اماں آپ کی اماں بن گئی, اس کے ابا آپ کے ابا بن گئے, باقی سارے ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے. جس سے بھی زندگی میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے, ساس سے کبھی بھی نہیں نکاح ہو سکتا, چاہے بیوی کو طلاق بھی ہو جائے پھر بھی نہیں ہو سکتا, سوتیلی بیٹی سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا, وہ محرم ہے. اس کے علاوہ کیا ہیں سارے نامحرم ہیں, ان سے عورت کو پردہ بولو کرنا پڑے گا اگر اللہ کو مانتے ہیں. نہیں مانتے جو مرضی کرو بھائی. تو یہ بہت سارے شریعت کے احکام ہیں, اور بھی بہت سارے ہیں, اب میں بیان کروں گا. تو ایک حکم یہ بھی ہے کہ بھوک لگے تو کھانا کھا لو, یہ والا حکم رہ جائے گا پھر, صحیح ہے نا. تو اس لیے میں دعا کرتا ہوں, یہ جو حافظ صاحب جنہوں نے قرآن پڑھا, ان کا نام کیا ہے؟ ذاکر حسین صاحب. ایک تو اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا قبول فرمائے, قرآن کا ختم ہونا بڑی اللہ کی نعمت ہے. جن لوگوں نے سنا اللہ ان کا سننا قبول فرمائے. بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ کا کلام کھڑے ہو کے سننا. اور دیکھو اللہ نے اپنا کلام نازل کیا نا, تو اللہ کے ذمے تھا کہ اس کا اللہ کا کلام ہونا ثابت کرے. اتنی عزت اللہ نے اس کلام کو دلوائی ہے کہ اس ایسی کسی کتاب کو ایسی پوری دنیا میں اس کا دسواں حصہ بھی عزت نہیں ملی ہے. پوری دنیا میں سمجھ کے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, بغیر سمجھے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, باوضو پڑھی جانے والی کتاب, کھڑے ہو کے پڑھی جانے والی کتاب, کھڑے ہو کے سنی جانے والی کتاب. سب سے زیادہ عمل اس کتاب پہ کیا جاتا ہے, سب سے زیادہ خوبصورت آوازوں میں مختلف لہجوں میں پڑھنے والے اسی کتاب کے ملیں گے. حرم میں دیکھو لاکھوں لوگ امام حرم کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں. ایسا پروٹوکول کسی فزکس کیمسٹری کی کتاب کو یا کسی دوسری آسمانی مذہب کو ملا؟ کسی کو نہیں ملا. درس قرآن کی سب سے زیادہ محفلیں اسی کی ہوتی ہیں, زبانی سب سے زیادہ اسی کو یاد کیا جاتا ہے, اور اس کا ایک ایک حرف 1400 سال سے ایسا محفوظ ہے کہ اگر میں نے کل تراویح پڑھا رہا تھا نا, میں نے ایک لفظ پڑھا کہ ہم لننصفنہ فی الیم نصفا, میں رکو میں چلا گیا. ہم لننصفنہ فی الیم نصفا پڑھا میں نے, نصفا کو کیا پڑھ لیا؟ نصف. اگلے دن قاری صاحب نے کہا بھائی آج دوبارہ ریپیٹ کر لینا, نصفا نہیں ہے نصفا ہے. ہم نے دوبارہ ریپیٹ کری, ہمارے باپ کو بھی ریپیٹ کرنی تھی دوبارہ. یار دنیا میں کوئی ایسا ہے کہ ایک زبر زیر پیش کو ایسا 1400 سال سے محفوظ کیا جا رہا ہو؟ دوسرے کوئی ہوتے مذہب یار چلو نصفہ نصفہ, ترجمے میں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا, چلو یار چل, نہیں جانے دیں گے بھائی آپ کو. نصفہ ہے تو نصفہ ہے, نصفہ نہیں ہو سکتا. وہ نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ یہ ایک مستقل ٹاپک ہے قرآن کی. کیسے اللہ نے کہا کہ میرا کلام ہے نا, تو اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں, کوئی کتاب آئے گی نہیں. اگر یہی تحریف ہو گئی نا, تو پھر مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ لوگ کہیں گے وہ مولوی کہتا ہے ٹانگے چوڑی کرو, وہ کہتا ہے ٹانگے پتلی کرو, وہ کہتا ہے ہاتھ ادھر باندھو, وہ کہتا ہے ادھر باندھو. لوگ کہیں گے یار ان کے پڈے نہیں ختم ہو رہے, مذہب چھوڑ رہے ہیں. اللہ نے کہا یہ میری کتاب ہے, کسی کا باپ بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا, یہ اصل ہے. اور یہ قیامت تک رہے گی, ایسی حفاظت کر کے دکھا دی تاکہ اس پہ انگلی نہ اٹھے. تو جس فرقے کا بھی مولوی ہوگا نصفہ کو نصفہ ہی پڑھ رہا ہوگا, نصفہ کو نصفہ پڑھ رہا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی, چاہے جتنی مرضی ٹانگیں چوڑی کرے پتلی کرے زور سے ہم ان کے آہستہ میں, قرآن کیا کرے گا, وہ نہیں تبدیل کر سکتا. اللہ نے کہا تاکہ اس میں چینجنگ ہوگی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. اس میں اللہ نے بھی بتا دیا کہ ٹانگیں ایسی کرو ایسی کرو, یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, پڑھ تو لو نا نماز کسی بھی طریقے سے. تو اس لیے میرے بھائی زنا سے دور رہنا ہے, نشے سے دور رہنا ہے, جو آج کل کی اخلاقی برائی ہیں, نماز پابندی سے پڑھنی ہے. اور زنا سے دور رہنے کا مطلب اپنی آنکھوں کی حفاظت. جب بدنظری ہوتی ہے آج سے ہی عزم کرو, رمضان میں جتنے لڑکیوں کے نمبر وسیم اور غفار کے نام سے سیو کیے ہوئے سارے کیا کر دو, ایک ڈیلیٹ کرنے سے پہلے ایک کام کر لو, یہ آپشن صرف میں دوں گا آپ کو. یہ عام طور پر مولانا حضرات کہیں گے ڈیلیٹ کر دو, ہم کہیں گے نہیں, پیغام بھیج دو کہ میرا ارادہ شادی کرنے کا ہے, اگر آپ راضی ہیں تو میں ابا کو لے کے آ رہا ہوں. شریف لوگ ابا کو ہی لے کے جاتے ہیں. اچھا 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 اچھا, وہ مجھ سے بھی بڑی شکایت ہے ان کو. اچھا مفتی صاحب معذرت کے ساتھ آپ سے مجھے بہت شدید قسم کی شکایت ہے, وہ یہ کہ آپ ہمیشہ مردوں کی دوسری تیسری چوتھی شادی کی ترغیب دیتے ہیں, مگر جتنی ترغیب اور زور شادیوں پر دیتے ہیں اتنا زور دوسری تیسری بیویوں کے حقوق پر نہیں دیتے, جس کی وجہ سے مرد شادیاں تو کر رہے ہیں مگر چھپ کے اور بہت ساری زیادتیوں کے ساتھ. بیوی اور طلاق یافتہ کی مجبوری ہوتی ہے وہ کر لیتی ہے. اچھا بیوہ اور طلاق یافتہ کی مجبوری ہوتی ہے وہ کر لیتی ہے مگر ساری زندگی ایک عذاب میں گزارتی ہے, اور وقت گزرنے کے ساتھ نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی رہتی ہے, زیادتیوں کی لپیٹ میں آ جاتی ہے. ساتھ نہیں رکھتے یا رہتے ہیں تو دوسری بیوی کے ساتھ, رمضان عید بقرعید جیسے موقعوں پر بھی ساتھ نہیں ہوتے, سوشل اسٹیٹس نہیں دیتے, اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے دور رکھتے ہیں, گھر کی مکمل ذمہ داری عورت پر ہوتی ہے, اگر عورت کے پہلے شوہر سے بچے ہیں تو ان کی مکان رہائشی ذمہ داری بھی عورت اٹھاتی ہے, رات کو اکیلی رہتی ہے, بیماری میں اکیلی ہوتی ہے, روتی رہتی ہے. اچھا کسی سے دل کا حال کہے تو غیبت کہلاتی ہے, ورنہ چپ رہے تو ڈپریشن کے شکار ہوتی ہے. میں اس سے زیادہ جانتا ہوں, اس یہ کچھ بھی نہیں ہے ان خاتون کے ساتھ, وہ میں ابھی آتا ہوں اس کی طرف. یتیم بچوں کی مرد کی طرف سے سرپرستی سے محروم رہتی ہے, زمانے کے تانے سنتی ہے, اس کی موت. دیکھیں یہ جتنی باتیں لکھی ہیں رات میں, اس سے زیادہ خواتین کے ظلم کی داستانیں بیان کر چکا ہوں جنہوں نے دوسری شادی کر کے اولاد کو لٹکا دی. آج میرا بیان اسی پہ ہوا ہے کہ یہ جو چھپن چھپائی والے کیس ہیں نا, بیگم سے چھپ کے شادی کی کسی عورت سے, چند دن میں جب دماغ سے ایک بھوت اتر گیا تو اس کو لٹکا کے چھوڑ دیا. آج ہی میرا بیان اس کے خلاف ہوا ہے, ابھی میں وہیں سے بیان جو بیان کر کے آ رہا ہوں نا اسی کے خلاف. تو یہ جن خاتون نے خط لکھا ہے, میں مانتا ہوں ایسی بہت ساری خواتین ہیں, لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ میں دوسری کی ترغیب دینا چھوڑ دوں. دیکھو ایک بیوی پر بھی تو بہت ظلم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ہماری سوسائٹی میں کتنے مرد ہیں جنہوں نے ایک شادی کی اور الٹا یعنی بیوی کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ نکاح نہ کرو, اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے. تو اسلام نے بھی وجہ اس کی ہے کہ اگر ہم مردوں کو یہ کہیں کہ نکاح ہی نہیں کرنا ہے تو عورت کا اور زیادہ بیڑا غرق ہوگا, سوسائٹی میں زنا پھیلے گا. تو دوسری تیسری شادی کا اگر ہم لوگوں کو روکنا شروع کر دیں نا, تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری بیوہ طلاق یافتہ کماری جن کی عمریں نکل رہی ہیں ان کی شادی کے چانسز ختم, ناممکن ہے, وہ زنا کی طرف جائیں گی, کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے. ابھی یہ کیس میرے سامنے آیا ہے چند دن پہلے کہ 30 سال کی لڑکی بیوہ ہوئی ہے, 3 اس کے بچے ہیں, بچیاں ہیں, کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے, لوگ زکاتیں دے رہے ہیں اس کو جا کے. بھائی اس کے دیور سے بولو یار یتیم بچے تمہاری بچیاں تمہاری بھتیجی ہیں, ان کے باپ بن جاؤ تم, کوئی ایسا. تو اس کا تو میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ مرد جب دوسری شادی کرے حقوق پورے کرے, اور یہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ ان شفتم اللہ تعدلو, عدل کا پہلے سوچنا ہے, عدل نہیں کرو گے تو تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. اور نبی نے فرمایا جس نے 2 شادیاں کی اور حقوق پورے نہ کیے قیامت کے دن آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا اس کا, یہ عذاب اللہ اس کو دے گا. تو یہ بالکل ایک المیہ ہے, لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے کہ نکاح کی ترغیب دینا بند کر دی جائے. ترغیب بھی چلے گی اور ساتھ ساتھ وعید بھی چلے گی کہ کرنا بھی ہے اور حقوق ادا کر کے کرنا ہے. تو مرد کو چاہیے جب دوسری کی ہے تو دوسری کے بالکل وہی حقوق ہے جو کس کے ہیں, پہلی کے, اور پہلی کے بالکل وہی حقوق ہے جو, ادھر ادھر لڑکنا نہیں ہے آپ نے, تو کرنا پراپر طریقے سے ہی ہے. تو اس میں میں جو جس بہن نے بھی خط لکھا ہے میں اس پہ بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں, لیکن میرے جو بیان یوٹیوب پہ آتے ہیں نا, ایک تو میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ آتے ہیں, وہ پورے پورے 1.5 گھنٹے کے بیان ہوتے ہیں جس میں شادی کی بات بھی ہوتی ہے حقوق کی بات بھی ہوتی ہے. لیکن جو دوسرے چینل میرے بیانات چلا رہے ہیں وہ شارٹ کلپ چلاتے ہیں, وہ چٹکلے والی چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ویورز چاہیے, پیسہ کمانا ہے ایڈورٹائز کے ذریعے. وہ کہتے ہیں کہ یار جو مزیدار قسم کا کلپ چلے گا نا سوسائٹی میں اس پہ ویسے ہی تھمنیل لگا کے وہ پھر پوری بات نہیں کر رہے ہوتے. میں ایک مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. میں نے ایک دفعہ بیان کیا کہ بھائی جو نوجوان لڑکے ہیں نا ان کی جلدی شادی ہونی چاہیے. بہت سارے نوجوانوں نے کیا کیا, ابا کو جا کے تنگ کرنا شروع کر دیا. ہم 15 سال کے ہو گئے ہیں, ہم 18 سال کے ہو گئے ہیں, ہم 19 سال کے ہو گئے ہیں, بالغ ہو, ہماری شادی کرو شادی کرو. ابا آئے ان کے میرے پاس کہ یار ابھی کچھ کماتا نہیں ہے, میں نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا, اب اس کے بیوی بچوں کو بھی میں ہی پالوں گا. میں نے کہا حضرت میرا ایک گھنٹے کا بیان اگر اس پر ہوا ہے نا کہ نوجوان جلدی شادی کریں, تو 2 گھنٹے کا اس پر ہوا ہے کہ اپنے خرچے پہ کریں. آئی بات سمجھ میں؟ 2 گھنٹے کا اس پر ہوا ہے کہ کریں کس کے خرچے پہ, کما کے اپنے خرچے پہ کریں, ابا کے خرچے پہ نہیں. میں نے کہا ہوا یہ ہے کہ میرا 1 گھنٹے کا بیان اس پر ہوا تھا کہ 4 شادیاں کریں, 1.5 گھنٹے کا اس پر ہوا تھا کہ حقوق بھی پورے کریں. ہوا یہ, ایک لطیفہ سناؤں پھر یہ سمجھ میں آئے گا, ایک لطیفے سے یہ سمجھ میں آئے گا. ایک دفعہ نا ایک گورنمنٹ کے ایک پروجیکٹ دیا, ایک صاحب گئے, اس نے دیکھا 2 بندے کام کر رہے ہیں, ایک گڑا کھود رہا ہے جو مٹی باہر نکلتی ہے نا, دوسرا وہ مٹی اس گڑے میں ڈال کے اس گڑے کو کیا کر رہا ہے, بولو, بند کر. یہ حیران ہوا کہ یار کھودتے کیوں ہو جب واپس بند کرنا ہے. اس نے پوچھا مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا گورنمنٹ نے 3 آدمیوں کو پروجیکٹ دیا تھا درخت لگانے کا, میرا کام تھا گڑا کھودنا, دوسرے کا کام تھا اس میں درخت رکھنا پودا, تیسرے کا کام تھا مٹی ڈالنا. وہ دوسرا چھٹی پہ گیا ہوا ہے تو ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں. دوسرا کہاں گیا ہوا ہے؟ چھٹی پہ. وہ اتفاق سے اس کی طبیعت صحیح نہیں, تو ہم نے کہا اپن ہم تو گڑا کھود کر اور مٹی ڈالنے والا کام تو پورا کریں نا, درخت وہ لگاتا رہے گا. تو میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب میرا 4 شادیوں پہ بیان ہوا تھا تو یہ صاحب موجود تھے, جب حقوق پر بیان ہوا تو یہ چھٹی پر تھے اس دن. میں نے جب یہ بیان کیا تھا کہ نوجوان جلدی شادی کریں, اس وقت یہ نوجوان موجود تھا. میرا جب یہ بیان ہوا تھا کہ اپنے خرچے پہ کریں تو یہ کہاں تھا؟ یہ چھٹی پر تھا. تو بھائی اسلام کے حکم کو جب لینا ہوگا تو پورا لینا ہوگا, آدھا لینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. پورا پراپر حکم لیں گے تو پھر ہوگا, نہیں تو آدھا والا نہیں ہوتا. کہ ابا کو تھوڑی, ابا نے اپنی کر لی, تو بڑا کر دیا, تجھے کھلا پلا کے اب تیرے, اور پھر میرا بیان سن کے بچے بھی اسپیڈ سے پیدا ہوں گے. پھر آپ کے ابا کہے گا یار میں اپنی اسپیڈ کو بھی میں اس کا بھی ذمہ دار میں ہوں, اور تیری اسپیڈ بھی کس کے کندھوں پہ آ رہی ہے, اس کا بھی میں. ابا کر دے تو اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. اگر بچہ سمجھدار ہے پڑھائی میں ہے تو ابا کر دے تو بہت اچھی بات ہے, ثواب. لیکن ذمہ دار نہیں ہے وہ. تو یہ جو ہماری بہن نے اپنی شکایت پیش کی ہے بالکل صحیح ہے, ایسی بہت ساری خواتین ہیں, ہم اس سے غافل نہیں ہیں, اور بیان میں اس کا تذکرہ بھی کرتا رہتا ہوں. اچھا وہ میں بات مکمل کر دوں کہ جو موبائلوں میں نمبر ہے نا ان کو پیغام بھیج دو, نکاح کرنا ہے تو میں ابا کو لا رہا ہوں. ابا آپ جائیں گے نہیں, میں بتا دوں آپ کو, خود چلے جائیں, آپ کے ابا سے ملنے آ رہا ہوں, یہ کہہ دیں آپ. تو کرنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو آج سے میرا آپ سے تعلق کیا ہے ختم. اللہ میاں نے 2 ہی راستے رکھے ہیں, یا تو بیوی بناؤ فوراً. اچھا بیوی میں ایسا نہیں, لوگ کہتے ہیں اصل میں ایکچولی 1 سال سے میری گپ شپ ہے, میں اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں, اگر مجھے سمجھ میں آ گئی تو میں شادی کر لوں گا. یہ حرام ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھنے کے لیے گپے لگانا, ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی ہے شریعت نے, گپے لگائے جا رہا ہے اور اتنے تعلقات ڈیٹے مار رہے ہیں. گوروں نے یہی کیا نا, گوروں نے یہی کیا کہ یار ہم انڈرسٹینڈنگ کے بغیر کیسے شادی کر لیں. پھر وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے پہلے 1 سال ٹائم تھا اس کا, پھر 2 سال, پھر 10 سال, پھر اب یہ ہوا کہ بچے پہلے پیدا ہو رہے ہیں, شادی بعد میں ہو رہی. بچے ابا اما کی شادی میں تمبو لگا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. تو میرے بھائی جو نکاح کے بعد کی لائف ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے, نکاح سے پہلے والی بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. شریعت نے اجازت دی, ایک نظر دیکھ لو, پسند نہیں آئی تو مت کرو, پسند آ گئی ہے تو نکاح کرو. اس کے علاوہ آپ کے پاس عورت تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. قرآن نے بڑی سخت دھمکی دی ہے, فمن ابتغى وراء ذلك, اللہ کہتے ہیں اس باؤنڈری کو جو کراس کرے گا نا, فاولائك هم العادون, انہوں نے میری حدود کو کراس کیا ہے, میری باؤنڈری کو کراس کیا, میں انتقام لوں گا ان سے. ان اللہ عزیز ذو انتقام, انتقام لوں گا. تو جو ہے آپ کے پاس اب تک موبائلوں میں نمبر ہیں, نکاح کر لیں, یا اس کو اگر وہ کہنا ایکچولی میرے گھر والے, جب گھر والے مان جائیں گے تو رابطہ کر لینا, ایک مس کال دے دینا, میں سمجھ جاؤں گا گھر والے مان گئے, اس کے علاوہ مجھ سے رابطہ. تو جتنے غفار وسیم کے نام سے سیو کیے اڑا دیں سالے, کیونکہ مجھے پتا ہے اتنے نیک آپ بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ لوگوں نے ایسے ہی کیے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ سارے اڑا دیں. جو سچی مچی کا غفار ہے اس کو رہنے دیں آپ, سچی مچی کے ستار کو رہنے دیں, سچی مچی کے سلیم کو بھی رہنے دیں, جھوٹی موٹی کے سارے کیا کر دیں, نکال دیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ میں دعا کے بعد دیکھ لیتا ہوں. ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ یہ یہاں جو قرآن پڑھا گیا ہے اس کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس کی برکتیں اے اللہ حافظ صاحب کو, قاری صاحب کو اور جن لوگوں نے سنا اور تمام مقتدیوں کو اے اللہ خوب خوب برکتیں نصیب فرما. جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ اپنے فضل سے معاف فرما. اچھا یہ کچھ لوگوں نے نام دیے ہیں, کامران بھائی کے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں, اور شبیر احمد کے والد ہیں, اور کون ہیں عابدہ خاتون ان کی والدہ ہیں, سلامتی عزیز ان کی ساس ہیں, اور عزیز احمد سسر, پروین باجی, قدرت اللہ خان, اور ضمیر احمد اور نسا فاطمہ, ان سب یہ سب مرحوم ہیں, ان سب کے لیے ان سب کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اور بھی بہت سے نام ہیں مرحومین کے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. رضوان احمد کی حاجات کے لیے دعا فرمائے. عظمت اللہ صاحب کی زوجہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے, ان کے لیے دعا کریں. دعا کریں اس پرچے میں جتنے لوگوں کے نام لکھے ہیں جو دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ اس سب کی مغفرت فرمائے, اور جو زندہ ہیں ان میں جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا عطا فرما, اور جس کی بھی جو جائز حاجت ہو اللہ اس سب کی حاجت کو پورا فرما. اے اللہ اس علاقے پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما, قرآن کی ہمیں محبت عطا فرما. اے اللہ اس قرآن پر ہمیں چلنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اس رمضان کی خاص خاص اے اللہ خصوصی برکتیں ہمیں نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.